الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ نے ہمارے لیے دو جہان بنائے ہیں، ایک تو یہ ہے دنیا، جس میں ایک محدود وقت کے لیے ہمیں رہنا ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، تمہارے لیے اس زمین میں فائدہ اٹھانا ہے اور ٹھہرنا ہے ایک مدت تک. اور یہ مدت دوسرے جہان کی مدت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس لیے کہ یہ محدود ہے وہ لامحدود، یہ ٹیمپوریری ہے وہ پرمننٹ، اس کو زوال ہے اس کو زوال نہیں. وما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیاوی زندگی کا فائدہ نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پریفرنس دیتے ہو. والآخرت خیر و ابقا، حالانکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اور دنیا کے مقابلے میں زیادہ رہنے والی ہے، تو کیفیت کے اعتبار سے وہ خیر ہے اور کمیت کے اعتبار سے وہ ابقا ہے، تو کوالٹی کے اعتبار سے بھی وہ زیادہ بہتر اور کوانٹیٹی کے اعتبار سے بھی وہ زیادہ بہتر. پھر تم اس دنیاوی زندگی کو کیوں ترجیح دیتے ہو؟ اس دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے نفس کی قربانی دے کر اس زندگی کے لیے محنت کرو جو خیر ہے اور ابقا ہے، جو کوالٹی کے اعتبار سے بہتر، کوانٹیٹی کے اعتبار سے زیادہ باقی رہنے والی. اسی لیے علماء جہاں لفظ دنیا پر بحث کرتے ہیں تو ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ لفظ دنیا دنوون سے بنا ہے، اور علماء کی دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ دنیا یہ دنیعتن سے بنا ہے. دنیا اگر لفظ دنیا یہ اگر دنیعتن سے بنا ہے تو دنیا ردی چیز کو کہتے ہیں، ردی چیز جس کی کوئی قیمت نہیں. تو دنیا یہ دنیعتن سے بنا ہے، اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی نظر میں ردی ہے. لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سکا کافرا منہا شربۃ ماء. اگر دنیا اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالی شانہ جو اس کا انکار کرتا ہے اسے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے. دنیا کی اگر ذرہ برابر قیمت ہوتی تو، مگر چونکہ اس کی قیمت نہیں ہے اس لیے ایک گھونٹ نہیں، لاکھوں گھونٹ پانی بھی پلاتا ہے اور دوسرے مشروبات بھی پلاتا ہے اور خوب کھلاتا پلاتا بھی ہے، بلکہ انکار کرنے والوں کو اتنا دیتا ہے جتنا ماننے والوں کو نہیں دیتا. صحابہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بجدی اسک میت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی ساتھ تھے، ایک بکری کے بچے کے پاس سے. تو بکری کی جو قیمت ہوتی ہے، جو ویلیو ہوتا ہے، وہ بچے کا نہیں. تو بکری کا بچہ اسک کا، اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں شارحین حدیث نے، چھوٹے کان والی بکری، یا وہ بکری جس کے کان کٹے ہوئے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے کان والی بکری قیمت میں کم ہو جاتی تھی، یا کان کٹی ہوئی بکری قیمت میں کم ہو جاتی تھی. تو بکری نہیں، بکری کا بچہ قیمت کم، پھر کان چھوٹے یا کان کٹے ہوئے اور قیمت کم ہو گئی. اور مزید اس پر یہ کہ میت مردہ، تو بکری کا چھوٹا سا بچہ، کان چھوٹے یا کٹے ہوئے اور مردہ. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کون یہ بات پسند کرتا ہے کہ یہ بکری کا مردار بچہ اسے ایک درہم میں مل جائے. اب بکری کا بچہ اس زمانے میں زندہ ہوتا تو ایک درہم میں نہ ملتا، یعنی ایسا ہی ہے جیسا کہ 10 پاؤنڈ کی چیز کے بارے میں کسی کو یہ کہا جائے کہ تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ یہ 50 پینے میں اسے مل جائے، تو ایک درہم بہت کم قیمت، تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ ایک درہم میں یہ بکری کا بچہ مل جائے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما نحب انہ لنا بشیء، ہم تو اسے مفت میں بھی لینا نہیں چاہتے، اس لیے کہ مردار ہے، اس لیے گوشت تو کام نہیں آ سکتا، اور ہے سائز میں چھوٹا، بکری کا بچہ تو سائز میں چھوٹا، تو اس کی کھال بھی، لیدر بھی کچھ کام نہیں آ سکے گا، اس کا مشکیزہ بھی نہیں بن سکے گا، جوتیاں بھی نہیں بن سکے گی، یہ کسی کام کا نہیں ہے، تو مفت میں بھی ہم لینا نہیں چاہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا معلم چشم فلک نے دیکھا ہی نہیں، ایسا معلم اس روئے زمین پر آیا ہی نہیں. دیکھو سکھانے کا کتنا پیارا طریقہ کہ وہ جو بکری کا بچہ سامنے پڑا ہوا تھا تو اول وہلے میں دیکھتے ہی اس کی حقارت دل میں پیدا ہو جائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو وہاں کھڑا کیا تاکہ کچھ دیر تک اس کو دیکھے اور اسے موضوع گفتگو بنایا. اب دل دماغ میں اس کا بے قیمت ہونا جم گیا کہ یہ تو حقیر چیز ہے, اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے, مفت میں بھی یہ لینے کے قابل نہیں ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل موضوع پر آئے, والذی نفس محمد بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, لدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم, یہ بکری کا بچہ جتنا حقیر تمہاری نظروں میں ہے یہ دنیا پوری کی پوری اللہ کی نظر میں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. یہ بکری جتنی بے قیمت ہے اس سے زیادہ یہ دنیا اس کے سارے ساز و سامان کے ساتھ, سونے چاندی ہیرے جواہرات سب چیزوں کے, یہ دنیا اللہ کی نظر میں اس سے بھی زیادہ بے قیمت. تو علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ دنیا یہ لفظ بنا ہوا ہے دنیتن سے, دنیتن کا معنی ردی چیز, نکمی چیز. تو دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نکمی ہے, بیکار ہے, کسی کام کی نہیں. بس یہ کس کام کی ہے؟ ایک وسیلہ ہے ہمارے قبر تک پہنچنے کے لیے, بس اتنا ہے. یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے قبر تک پہنچنے کے لیے, اور آگے اگر بھیج دیں تو جنت کے لیے وسیلہ ہے. اگر یہ وسیلہ بن جائے تو بہت اچھا, ورنہ الدنیا ملعون وملعون ما فیہا. الدنیا ملعونہ, دنیا تو ایسی چیز ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے, اور جو کچھ دنیا میں ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. الا ذکر اللہ وما والا, سوائے اللہ کے ذکر کے اور اس چیز کے جو اللہ کے ذکر کے قریب کرے. تو دنیا کا وہ حصہ جس میں ذکر ہو یا جو ذکر کے قریب کرے, مثلا دنیا کما رہا ہے اس نیت سے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حلال روزی کا حکم فرمایا ہے, اب دیکھو یہ ذکر اللہ. کما رہا ہے اس لیے کہ اللہ نے مجھے حکم کیا ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھنا, بیوی بچوں کا خیال رکھنا, اس لیے کما رہا ہوں. کما رہا ہے اس لیے کہ اللہ خوش ہوتا ہے کہ غریبوں پہ خرچ کیا جائے, مسکینوں پہ خرچ کیا جائے, مساجد کی تعمیر کی جائے, یہ ذکر اللہ. دنیا کے جس حصے کے ساتھ ذکر اللہ نہیں ہے, اللہ کی یاد نہیں ہے, وہ تو ملعون ہے, ملعون. اور جب ذکر اللہ نہ ہو اس کے ساتھ دنیا کے ساتھ, یعنی دنیا اللہ کے لیے نہیں کمائی جا رہی ہے, تو نہ صرف یہ کہ وہ دنیا ملعون بلکہ دنیا کو کمانے والا بھی ملعون. لعن عبد الدینار و عبد الدرہم, درہم اور دینار کا جو غلام ہو جاتا ہے, بندہ ہو جاتا ہے, اسی کو مقصد بنا لیتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے, اس پر بھی اللہ کی لعنت. اور لعنت کا کیا مطلب؟ اللہ کی رحمت سے دوری. یعنی اللہ جب لعنت بھیجے تو اس چیز کے اللہ کی رحمت سے دور ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اور علماء کی دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ دنیا بنا ہے دنوون سے, اور دنوون کا معنی قریب ہونا, قریب ہونا. تو دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ختم ہونے کے قریب ہے. یہ قریب ہونے کے, ختم ہونے کے قریب ہے. اب یہ ایک سیکنڈ کے بعد ختم ہو جائے, یا ایک منٹ کے بعد ختم ہو جائے, یا ایک گھنٹے کے بعد ختم ہو جائے, یا ایک دن کے بعد ختم ہو جائے, کچھ نہیں کہہ سکتے. کل امرئن مسبح فی اہلہ والموت ادنا من شراک نعلہ, کل امرئن مسبح فی اہلہ, ہر شخص اپنے گھر والوں میں, اہل و عیال میں صبح کرتا ہے اور لوگ اسے صباح الخیر, صباح الخیر, صباح الخیر کہتے ہیں, گڈ مارننگ کہتے ہیں. کل امرئن مسبح فی اہلہ, ہر شخص صبح کرتا ہے اپنے اہل و عیال میں گڈ مارننگ کے ساتھ کہ سب کہتے ہیں گڈ مارننگ صباح الخیر، حالانکہ نہ صباح الخیر کہنے والوں کو نہ جس کو کہا جا رہا ہے اسے یہ معلوم ہے کہ والموت ادنا من شراک نعل، ہی اس کی جوتی کا تسمہ جتنا قریب ہے اس سے زیادہ موت اس کے قریب آ چکی ہے. یہ دنیا تو چند روزہ ہے، دوسرا جہان ہمیشہ کے لیے. وہ دوسرا جہان جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے، جنت اور جہنم. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے، اور اللہ تعالی شانہ ہم سب کو، ہمارے سب متعلقین کو، پوری امت کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے. اس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے. اللہ ہمیں بغیر استحقاق کے مغفرت عطا فرما دے، بغیر استحقاق کے ہمارا تزکیہ فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں تقوی عطا فرما دے، اپنی رضا عطا فرما دے، اپنا قرب نصیب فرما دے، اپنا تعلق نصیب کر دے، اپنے مقرب اولیاء میں شامل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دائم بنا دے. یہ دعا بھی ہمیں کرنی ہے میرے بھائیو، اور جتنی ہو سکے کوشش بھی کرنی ہے. جنت اور جہنم، جنت میں خیر ہی خیر ہے، مزے ہی مزے، اور جہنم میں شر ہی شر ہے، پریشانی ہی پریشانی. اور یہ جہان جو ہے، یہ جہان، اس میں شر بھی ہے خیر بھی ہے، اس میں مصیبت بھی ہے اور عافیت بھی ہے، اس میں تکلیف بھی ہے راحت بھی ہے، پریشانی بھی ہے سکون بھی ہے، اس میں بیماری بھی ہے صحت بھی ہے، عزت بھی ہے ذلت بھی ہے، فقر بھی ہے مالداری بھی ہے، سیری بھی ہے بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے سیرابی بھی ہے، علم بھی ہے جہل بھی ہے، خوشی بھی ہے غمی بھی ہے. اس جہان میں دونوں چیزیں، اور اس میں اللہ تعالی شانہ کی بہت ساری حکمتیں، بہت ساری حکمتیں. یہاں کی چھوٹی موٹی جن تکلیفوں سے پریشانیوں سے ہم گزرتے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ چھوٹی موٹی تکلیفیں جب برداشت سے باہر ہے، تو اگر مجھے جہنم میں جانا پڑا تو وہاں کیا ہوگا. اور یہ سوچ کر کے کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہاں جب خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے، نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں کی عارضی نعمتوں میں اتنا مزہ آ رہا ہے، تو جنت کی ابدی نعمتوں میں کتنا مزہ ہوگا، تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ امتحان لیے ہوئے ہیں اپنے اندر کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شکر کرتا ہے یا نہیں، اور جب کوئی نعمت چھنتی ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ صبر کرتا ہے یا نہیں. شکر میں بھی بہت کچھ ملتا ہے اور صبر میں بھی بہت کچھ ملتا ہے. شکر بھی جنت کا دروازہ ہے، صبر بھی جنت کا دروازہ ہے. اللہ ہمیں شکر کی بھی کما حق ہو توفیق نصیب فرماوے، اور اللہ تعالی مصائب سے ہماری حفاظت فرماوے، عافیت والی زندگی عطا فرماوے، دین کی عافیت عطا فرماوے، دنیا کی عافیت عطا فرماوے، بدن کی عافیت عطا فرماوے، اور اللہ تعالی قبر کی عافیت عطا فرماوے، حشر کی عافیت عطا فرماوے، آخرت کی عافیت عطا فرماوے. لیکن اگر اللہ تعالی شانہ نے کوئی مصیبت مقدر کی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں صابرین میں سے بنائے. صبر بھی جنت کا دروازہ ہے، شکر بھی جنت کا دروازہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہے، بڑا مزے کا ہے مومن کا معاملہ. عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. کیوں؟ فإن امره كله خیر، اس لیے کہ اس کا ہر معاملہ خیر ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر کوئی کامل مومن ہو جائے تو پھر اس کی ہر نقل اور اس کا ہر سکون، اس کی حرکت، اس کا سکون، اس کا سیکنڈ سیکنڈ خیر ہی خیر. کیوں؟ اس لیے کہ یا تو وہ تکلیف میں اپنے آپ کو پائے گا یا راحت میں پائے گا. راحت میں پائے گا تو کامل مومن ہونے کی وجہ سے راحت کا تقاضا جو ہے وہ پورا کرے گا، شکر. اور اگر تکلیف میں پائے گا تو کامل مومن ہونے کی وجہ سے تکلیف کا جو تقاضا ہے صبر، اسے پورا کرے گا. جب راحت کے تقاضے شکر کو پورا کرے گا، خیر وجود میں آئے گا. اور جب تکلیف کے تقاضے صبر کو پورا کرے گا، خیر وجود میں آئے گا. فَإِن نَامْرَهُ كُلَّهُ خَيْر. کامل مومن کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے. اِذَا مَسَّتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ. جب اسے خوشی پہنچتی ہے، اچھائی پہنچتی ہے، تو وہ شکر کرتا ہے. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. اور یہ شکر اس کے لیے خیر کا سامان ہے. وَإِذَا مَسَّتْهُ ضَرَّاءُ. اور اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، صبر، تو وہ صبر کرتا ہے. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے. شکر اور صبر. اچانک ہی نعمتیں آ جاتی ہے، شکر سے غفلت ہو جاتی ہے. اچانک ہی مصیبت آ جاتی ہے، صبر بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے شکر اور صبر کے مضمون کو بار بار سننا چاہیے، بیان کرنا چاہیے اور ذہن میں مستحضر رکھنا چاہیے، تاکہ ایسے حالات اگر زندگی میں پیش آ جائیں تو ہم صبر کر سکیں. گھر میں عورتوں کے سامنے بھی یہ مضامین آنے چاہیے، بیوی کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے، ماں کے سامنے، بہنوں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، کہ صبر، کوئی بھی حالت آ جائے صبر. اس لیے کہ اس دنیا کی ہر چیز انپریڈکٹیبل ہے، انپریڈکٹیبل. باپ کا سایہ نظر آ رہا ہے، اچانک اٹھ جاتا ہے. بیٹا سہارا معلوم ہو رہا ہے، اچانک چلا جاتا ہے. ہمارے محبوب حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمہ اللہ تعالی کے صاحبزادے بھائی جان عبد المعید مدظلہ العلی جو تشریف لاتے ہیں، خود جوان ہیں، تو بیگم بھی ان کی جوان، 42 سال کی عمر، پر اچانک چل بسی. ان کے دینی کاموں میں وہ ایک سہارا تھی. جتنے مرد دین کے کام سکون کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے پیچھے گھر کی عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. گھر کی عورتوں کا ہاتھ، گھر کی عورتوں کا سہارا، گھر کی عورتوں کا سپورٹ. وہ انہیں فارغ کرتی ہے، انہیں فارغ رکھتی ہے، ان کی بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے. گھر میں ان کے بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتی ہے. ان کے یہاں جو مہمانوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، خندہ پیشانی سے ان کی خدمت کرتی ہے. اور روخی سوخی جو بھی نعمت گھر میں مل جاتی ہے، اس پر راضی رہتی ہے. اللہ تعالی مرحومہ کو آخرت میں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ان کی جو حسنات ہیں، اللہ تعالی انہیں قبول فرمائے، رفع درجات انہیں عطا فرمائے. اور پسماندگاہ کو بالخصوص، ہمارے بھائی جان کو اور ان کے بچوں کو، بھائی جان کی والدہ کو اور مرحومہ کی والدہ کو، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ صبر جمیل، اجر جزیل عطا فرماوے. اور بھائی جان ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی جس مشن کو لے کر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں خلل آنے سے اس کی حفاظت فرماوے. اور اس واقعے کو، اس حادثے کو ان کے مشن میں، ان کی روحانیت میں، ان کی زندگی میں ترقی کا ذریعہ بنائے. آگے بڑھنے کا ذریعہ بنائے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا جو ہے اس میں ہر چیز انپریڈکٹیبل ہے، ہر چیز انپریڈکٹیبل. اچانک دیکھنے والے اندھے ہو جاتے ہیں، اچانک سننے والے بہرے ہو جاتے ہیں، اچانک بولنے والے گونگے ہو جاتے ہیں، جوان ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں. مگر گھبرانا کسی کو نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مومن ہیں، اور مومن کی ہر حال، مومن کا ہر حال، مومن کی ہر حالت خیر ہی خیر ہے. بس کتنا کرے کہ صبر کریں، صبر یعنی ذہن میں یہ بٹھائیں، اللہ تعالیٰ شانہ سے کہے گی اللہ ہمیں عافیت سے رکھنا، یہ اللہ ہم تو بہت کمزور بندے ہیں آپ کے، آپ ہمارا امتحان لیں گے، کوئی مصیبت دے کر، کوئی تکلیف دے کر ہم شاید اس میں پاس نہ ہو سکیں، اس لیے آپ ہمیں عافیت دیجئے. اور اللہ نے چونکہ عافیت مانگنے کے لیے کہا ہے، دیکھو مصیبت میں بڑے فوائد ہیں، تکلیفوں میں بڑے فوائد ہیں، بیماریوں میں بڑے فوائد ہیں، اس لیے کہ مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، اس کے بعد صبر کرتا ہے تو صبر کے نتیجے میں بہت کچھ ملتا ہے. کیا ملتا ہے صبر کے نتیجے میں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت ملتی ہے، اللہ کا ساتھ ملتا ہے. اور اللہ کا ساتھ کس کو ملتا ہے؟ ان لوگوں کو ملتا ہے جو تقوی والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ملتا ہے جو صفت احسان والے ہوتے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اس سے پتہ یہ چلا، اس سے پتہ یہ چلا کہ جو متقی ہوں گے، جو محسن ہوں گے، وہی صبر کر پائیں گے. یہ ایک یہ معنی معلوم ہوا. اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ جو کسی طرح کڑوا گھونٹ پی کر صبر کریں گے تو صبر کرنے کے نتیجے میں وہ متقی اور محسن بن جائیں گے. تو مصیبت آئے گی تو صبر کرے گا، صبر کرے گا تو متقی بنے گا، صبر کرے گا تو محسن بنے گا. بہت بڑی نعمت ہے. مگر اللہ تعالی شانہ نے ہمیں دنیا میں عبد بن کر بھیجا ہے، عبد بنا کر بھیجا ہے، اور عبد بننے کے لیے بھیجا ہے. تو اس عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ سے مصیبت نہ مانگیں، بلکہ یہ کہ اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، مصیبت سے بچا لینا. عبدیت کا تقاضا یہ ہے. تو ہم اللہ سے مصیبتوں سے جو پناہ مانگتے ہیں وہ اسی وجہ سے مانگتے ہیں کہ خود اللہ کا یہ حکم ہے، ورنہ ہے یہ بڑی نعمت. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ بھائی یہ مصیبتیں ہیں، یہ بھی اللہ تعالی شانہ کی بڑی نعمتیں ہیں، بڑی نعمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اس سے بندہ تقوی کے مراتب حاصل کرتا ہے، صفت احسان کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر اجر اتنا، اجر اتنا، اجر اتنا کہ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ تعالی شانہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں، بے حساب، اس کی کوئی گنتی ہی نہیں، صرف اللہ اس کی گنتی کو جانے گا، مخلوق اس کی گنتی بھی نہیں جان سکتی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا میں جو لوگ مصیبتوں میں تھے ان کو قیامت کے دن جب اللہ تعالی شانہ اجر دے گا ان مصیبتوں پر صبر کرنے کا، تو جو لوگ عافیت میں تھے، مثال کے طور پر جو اندھا تھا اسے اللہ جب اندھا ہونے پر جو صبر اس نے کیا تھا اس پر اجر و ثواب دیں گے. صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب دیں گے. تو جن کی آنکھیں دنیا میں تھی اور دنیا میں جو ایسا سمجھتے تھے کہ ہم اس سے بہت زیادہ فورچونیٹ ہیں، وہ وہاں یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی اندھے ہوتے دنیا میں. مصر میں ایک بڑے شیخ گزرے ہیں، شیخ عبد الحمید کشک، بڑے پرہیزگار تھے اور حق گو عالم تھے، حکومت کے خلاف بھی بہت بولتے تھے، اور بڑے بڑے منسٹروں کو اور صدروں کو بھی وہ جمعہ کے دن للکارتے تھے نابینا. مگر عربی بھی بہت فصیح بولتے تھے اور علم بھی بہت اچھا ان کا تھا, اور جو کچھ مصر میں ہوتا تھا سب ان کو پتا چل جاتا تھا, اور جمعہ کے دن مجمع بھی بہت زیادہ ہوتا تھا. تو ایک دور میں ہمیں شوق تھا ان کے بیانات سننے کا. تو ابھی میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ ان کے بیان میں میں نے ایک جملہ سنا تھا جو بہت پیارا تھا, کہ کسی منسٹر کے خلاف انہوں نے تقریر کی تو اس نے ان کے اندھا ہونے کا تمسخر کیا. انہوں نے تقریر کی اور حق بات کہی, اسلام کے خلاف کوئی بھی کچھ کرتا تھا تو چھوڑتے نہیں تھے وہ, تو انہوں نے اس کے خلاف تقریر کی تو اس نے تمسخر کے طور پر ان کے اندھا ہونے کو موضوع بنایا اور کوئی بات کہی جو اخباروں میں چھپی, انٹرویو ہوا, جو کچھ بھی ہوا انہیں اس کا پتا چلا. تو دوسرے جمعے میں انہوں نے اس موضوع کو اٹھایا اور اس میں انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اکرمنی اللہ بفقد بصری. بہت مزے سے انہوں نے یہ جملہ کہا, اکرمنی اللہ بفقد بصری, میری آنکھوں کو چھین کر اللہ تعالی شانہ نے میرا بہت اکرام کیا ہے. اکرمنی اللہ بفقد بصری, میری آنکھوں کو لے کر اللہ نے میرا بڑا اکرام کیا ہے. کیوں؟ بِأَنِّي لَا أَرَى وُجُوهَ الظَّالِمِينَ. منسٹر کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ اللہ نے میرا بہت اکرام کیا کہ میری آنکھیں لے لی تاکہ میں ایسے ظالموں کی شکلوں کو نہ دیکھ سکوں. تو اس زاویے سے دیکھنے والے بھی دنیا میں لوگ ہوتے ہیں کہ وہ خوش ہوتے تھے کہ اللہ کے نافرمانوں کو میں نہ دیکھ سکوں, یہ اللہ کا میرے اوپر کتنا بڑا انعام ہے کہ میں ہمارے زمانے کے فرعون کو نہ دیکھ سکوں, ہمارے زمانے کے نمرود کو نہ دیکھ سکوں, ہمارے زمانے کے قارون کو نہ دیکھ سکوں. ایک مرتبہ ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آیا, اچانک ہی اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی, نابینا ہو گیا, 16-17-18 سال کا ہوگا, مگر میں نے دیکھا کہ چہرے کے اوپر بالکل بشاشت اور خوشی. اور ہم ریاض العلوم کے گارڈن میں اس کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے, وہ ملنے کے لیے جب آیا تو اس نے, میں نے ذرا صبر کے دو چار الفاظ کہے تو اس نے مجھے کہا کہ میں تو بہت کنٹینٹ ہوں اور بہت ہیپی ہوں اور بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالی شانہ نے مجھے اس حالت میں پہنچا دیا. میں نے کہا کیوں آپ بہت خوش ہیں؟ تو کہا کہ اب میں ٹی وی نہیں دیکھ سکتا اور نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھ سکتا. کہا کہ ان گناہوں سے میں بچ گیا. نوجوان لڑکا 17-18 سال کا, کہا کہ اس صبر پر کیا ملے گا؟ 17-18 سال کا نوجوان صحت مند ہو, اس کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ مجھے اگر 70-80 سال کی عمر ملی, 60 سال تک میں ایسے کیسے رہوں گا؟ اور بڑھاپے میں اگر میں معذور ہو گیا, میرا کسی نے سہارا مجھے نہیں دیا, میں نہیں. وہ کہتا کہ میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچ گیا. تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ حدیث میں عرض کر رہا تھا کہ جب عافیت والے دیکھیں گے کہ مصیبت والوں کو کتنا اجر مل رہا ہے تو اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش کہ دنیا میں ہمارے اوپر بھی کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی, کاش کہ دنیا میں ہم بھی مصیبت میں مبتلا ہوئے ہوتے. اور کیسی مصیبت؟ وہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہماری چمڑیوں کو لوگ کینچیوں سے کاٹتے. کینچیوں سے کاٹے, کتنی تکلیف ہوگی. کہا کہ کاش کہ ایسا ہوتا, ایسی تمنا کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بڑی تکلیف ہوتی تو آج اجر و ثواب بھی بڑا ملتا. تو یہ مصیبت جو ہے وہ دروازہ ہے صبر کا, اور صبر جو ہے دروازہ ہے اللہ کے قرب کا, روحانی نعمتوں کا, جنت میں اونچے مرتبوں کا, گناہوں کے کفارے کا. تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے, مگر چونکہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے عابد بنا کر, اس لیے ہمیں مصیبتیں مانگنی نہیں چاہیے بلکہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. عافیت, عافیت میں، یہ اللہ عافیت عطا فرما دی، یہ اللہ عافیت عطا فرما دی، یہ اللہ عافیت عطا فرما دی، یہ اللہ عافیت عطا فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، اللہ کی پناہ مانگو، اللہ سے، اللہ کی پکڑ سے اللہ کی پناہ مانگو. اور پھر بہت چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجذام والبرس وسیئ الاسقام. یہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جنون سے، یہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں برس سے، نچلے درجے کی لیپرسی سے، جذام سے، اونچے درجے کی لیپرسی سے، اور وسیئ الاسقام، بری بیماریوں سے. اس لیے کہ نبوی زبان تھی نا، اسے اس زمانے میں کینسر نہیں تھا، اس زمانے میں ٹی بی نہیں تھی، اس زمانے میں ایڈز نہیں تھا. تو وسیئ الاسقام کہہ کر قیامت تک آنے والے جتنی بھی بری بیماریاں تھیں وہ ساری اندر لے لی. اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے بیماریوں سے اور خطرناک بیماریوں سے خاص طور پر حفاظت ہوتی ہے. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ مصیبت، تکلیف، بیماری، یہ بھی نعمت ہے، نعمت اللہ کی طرف سے، نعمت. ہر شخص کو مصیبت میں دیکھ کر ایسا تصور ذہن میں نہیں لانا چاہیے کہ یہ پکڑ ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو لوگوں کی تین حالتیں ہو جاتی ہے. ایک حالت ہائی واویلا، میں نماز پڑھتا ہوں، پانچ وقت کی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، میرے گھر میں کیوں چوری ہو گئی، میری بیوی کیوں بیمار ہو گئی، اس کا کیوں انتقال ہو گیا، شکایت، ہائی واویلا. اور پہلے جتنی عبادت ہوتی تھی اس میں کمی آ گئی، پیچھے ہٹ گئے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ جس بیماری میں اسے مبتلا کیا گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. دوسری حالت، مصیبت آئی اور صبر کرتا ہے، اور الحمدللہ اکثر مومن اسی کیٹیگری میں ہوتے ہیں. صبر، صبر کا کیا معنی؟ کہ اللہ سے کہتے تو ہیں کہ اللہ اسے دور کر دیجئے، مگر آپ کی مرضی یہی ہے تو ہم بھی اس پہ راضی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، صبر. یہ دلیل ہے اس بات کی، اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور اس شخص کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اور تیسری حالت، خاص اللہ کے ولیوں کی، بہت مقرب ہوتے ہیں ان کی، مصیبت آئی اور نہ شکایت نہ صبر بلکہ شکر، یعنی صبر کے ساتھ شکر. شکر کا کیا معنی؟ اے اللہ، آپ نے ہمیں ٹی وی میں مبتلا کیا، میں تو بہت گنہگار ہوں، میرے اوپر تو کینسر کی بیماری آنی چاہیے تھی، اے اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی سزا دی. اے اللہ، میں ٹی وی میں مبتلا ہو گیا، دنیا میں بہت لوگ کینسر میں مبتلا ہیں، میں تو چھوٹی بیماری ہوں، آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کا مقبول ولی ہے، اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں ہے، یہ بیماری اس کے درجات کی بلندی کے لیے آئی ہے. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے تھے کہ نعمت نعمت نعمت، بیماری نعمت، تکلیف نعمت، فاقہ نعمت. کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت دعا فرما دیجیے، دعا فرما دیجیے میری بیوی بیمار ہے، یا دعا فرما دیجیے میں بیمار ہوں. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سوچ میں پڑ گئے کہ حضرت ابھی کہہ رہے تھے کہ بیماری نعمت، اب اگر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کی بیماری کو دور کیجیے، اس کا مطلب یہ کہ نعمت کے دور ہونے کی دعا. تو اللہ کی طرف سے جو نعمت آئی ہے اس کے دور ہونے کی دعا کیسے کرے؟ اللہ کی طرف سے جو بیماری آئی ہے، جو نعمت آئی ہے، اس نعمت کے دور ہونے کی دعا کیسے کرے؟ تو اللہ کی طرف سے ایک انعام آیا ہوا ہے. تو اگر حضرت دعا نہیں کرتے تو ایک مومن کا جو دل رکھنا چاہیے وہ نہیں رکھیں گے، اور اگر دعا کرتے ہیں تو زوال نعمت کی دعا. کہا کہ ہم سوچ ہی رہے تھے مگر یہ اللہ والے تھے، اللہ والے تھے.
تو اللہ والے تھے تو ان کے دلوں پر اللہ تعالی خاص باتیں القا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، ان کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ حضرت نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا شروع کر دی، اور دعا یہ کی کہ اے اللہ، بیماری بھی آپ کی نعمت اور صحت بھی آپ کی نعمت. صحت ایسی نعمت ہے کہ ہم کمزور اسے برداشت کر سکتے ہیں، اور بیماری آپ کی ایسی نعمت ہے جو ہم کمزور برداشت نہیں کر سکتے. تو بیماری کی نعمت کو لے کر صحت کی نعمت ادا کر دیجیے. حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر میں گیا ہوا تھا تو پروگرام میں کسی کے یہاں دعا بھی شامل تھی. جب وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہے، انہوں نے سرجری کھول رکھی ہے اور اس کا افتتاح ہو رہا ہے میری دعا سے. تو کیا میں نے ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ میں دعا کیا کروں؟ اس لیے کہ اگر برکت کی دعا کرتا ہوں تو بستی میں لوگ بیمار ہوں گے، اور بیمار آپ کے پاس آئیں گے تو برکت ہوگی نا. تو ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ آپ مجھے یہاں دعا کے لیے لائے ہیں تو میں کیا دعا کروں؟ اب دیکھو، کسی چھوٹے موٹے مولوی کے ذہن میں ہی بات آتی، اسے سرجری میں لے جایا جاتا تو وہ ہاتھ اٹھا کر کے برکت کی دعا کر کے نکل آتا. یہ اہل اللہ کے قلوب پر جو القا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، جو خاص سمجھ انہیں عطا ہوتی ہے، وہ کسی کو نہیں. اسی لیے دلوں کا تزکیہ بہت ضروری ہے، دلوں کا تزکیہ بہت ضروری ہے. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ باضابطہ عالم نہیں تھے، مگر حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے اساتین علم میں بہت اونچے لوگ، وہ یہ کہتے تھے کہ حاجی صاحب ایسی بات فرماتے تھے کہ ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتی تھی، اور ان کی باتیں ہم تک جو پہنچی ہے، حاجی صاحب کی باتیں، وہ ان اساتین کے ذریعے انہوں نے نقل کی کہ ہمارے حاجی صاحب نے یہ فرمایا، ہمارے حاجی صاحب نے یہ فرمایا. ہمارے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، بڑے علماء ہمارے زمانے کے، ہمارے زمانے کے اساتین میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالی، ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر، عالم نہیں، کسی مدرسے میں پڑھا ہی نہیں، عالم نہیں، مگر یہ حضرات ان کی باتوں کو نقل کرتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب یہ فرماتے تھے. یعنی ان سے دینی باتیں نقل کرتے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب یہ فرماتے تھے، ہمارے ڈاکٹر صاحب یہ فرماتے تھے. یہاں تک کہ بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے، کلمتان حبیبتان علی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، اس کا درس دیتے ہوئے میں نے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں ایک بات ارشاد فرماتے تھے، وہ بھی عرض کر دوں. یعنی جہاں دوسرے شارحین کی حدیث تشریحات بیان کی کہ فلاں عالم یوں کہتا ہے، فلاں محدث یوں کہتا ہے، فلاں شارح یوں کہتا ہے، وہاں ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالی کی بات کہ وہ اس حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں. تو کہا کہ ڈاکٹر صاحب دعا میں کیا کروں؟ اب ڈاکٹر صاحب بھی مسکرائے جیسے آپ مسکرا رہے ہیں. پھر حضرت نے ہاتھ اٹھائے اور حضرت نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا میں یہ کہا کہ اے اللہ، ان کو کبھی بھی رزق کی تنگی میں مبتلا نہ کرنا. یہ نہیں کہا کہ اس سرجری میں برکت دے، ان کو کبھی بھی رزق کی تنگی میں مبتلا نہ کرنا، اور آپ کی طرف سے جس کے مقدر میں بیماری لکھی ہوئی ہے وہ جب بیمار ہو جائے اور یہاں آئے تو اس جگہ کو اس بیمار کے لیے شفا کا ذریعہ بنانا. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ صبر اور شکر، صبر اور شکر، صبر اور شکر. اب شکر جو ہے، شکر اس میں ہمیں رجوع اللہ کرنا ہے، صبر میں بھی رجوع اللہ. شکر میں بہت غفلت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں تو کوئی تکلیف ہوتی ہی نہیں ہے. صبر میں تو کچھ بھی اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے, مگر صبر ابھی مشکل بہت ہے. اس لیے کہ کبھی کبھی تکلیف ایسی آتی ہے, آزمائش ایسی آتی ہے کہ صبر کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے اور پھر ٹوٹ جاتا ہے. بعض مصیبتیں بہت لمبی ہوتی ہیں, بعض تکلیفیں بہت لمبی ہوتی ہیں, بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور بستر میں 30-30, 40-40 سال تک رہتے ہیں. اس لیے صبر کے جو دو بہت ہی سیدھے طریقے ہیں وہ عرض کر دوں کہ صبر کا طریقہ کیا ہے, صبر کیسے لایا جائے دل میں. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ کے ساتھ تعلق پیدا کیا جائے. اگر اللہ سے تعلق ہوگا, متقی ہوگا, پرہیزگار ہوگا, ولی ہوگا, تو بڑی سے بڑی مصیبت کو برداشت کر لے گا, بڑی سے بڑی مصیبت کو برداشت کر لے گا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا ایک جوان بیٹا تھا, اس کا انتقال ہو گیا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اتنا اونچا تھا اور اللہ تعالی شانہ نے بہت رعب بھی عطا فرمایا تھا. حضرت گنگوہی, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مزاج حضرت کا ایسا تھا, بہت با اخلاق تھے, مگر ایک شاہانہ رعب تھا حضرت کا. کہتے جب جی چاہتا تھا زنان خانے سے آتے تھے, مجلس میں بیٹھ جاتے تھے اور ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی, بولتے بہت کم تھے, تسبیح پڑھا کرتے تھے, کسی کو بولنے کی مجال نہیں تھی, اور جب جی چاہتا تھا مجلس سے اٹھ کر اندر چلے جاتے تھے. بڑے بڑے نواب بیٹھے ہوئے ہوں, کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. یہ نہیں کہ تکبر تھا, اللہ تعالی شانہ سے تعلق. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب جمع ہو گئے مگر کسی کو بولنے کی ہمت نہ ہو کہ حضرت کی تعزیت کرے تو کیسے کرے. اور کہا حضرت تھے کہ معمول میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا, تلاوت کے معمول میں, ذکر کے معمول میں, نوافل کے معمول میں, تہجد کے معمول میں. اور کہا کہ حتیٰ کہ کڑوا گھونٹ پیا ہوگا اور دل کے اوپر پتھر رکھا ہوگا, مگر کھانے کے وقت میں بھی جس طرح روزانہ کھاتے تھے اس وقت کھانا بھی کھایا, فرق نہیں, صبر کے پہاڑ بنے ہوئے تھے. اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میرے ایک خط کے جواب میں حضرت نے یہ لکھا کہ اگر وہ بات نہ ہوتی جو تھی تو میں ٹوٹ چکا ہوتا اور صبر نہ کر پاتا. اس میں بھی اخفا رکھا, بتلایا نہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو, اگر وہ بات نہ ہوتی جو تھی تو صبر نہ کر پاتا, ٹوٹ چکا ہوتا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی طرف سے فرماتے ہیں کہ حضرت نے اگرچہ اخفا میں رہنے کی کوشش کی, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت اب اللہ سے جو تعلق تھا اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میرا جو اللہ سے تعلق تھا وہ اگر نہ ہوتا تو میں ٹوٹ چکا ہوتا. اس لیے کہ بیٹے سے بہت زیادہ محبت تھی. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بار بار ان کا تذکرہ فرماتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کتب بینی نہیں کی. کتب, کتب کتاب سے, کتب کتابیں, کتاب اس کا پلورل اور جمع ہے کتب. کتب بینی یعنی کتابوں کو سٹڈی کرنا. میں نے کتب بینی نہیں کی ہے, کتب بینی کی ہے, کتبوں کو دیکھا ہے, اکتاب کو دیکھا ہے, ایسے مردوں کو دیکھا ہے جو کتب تھے. کتب ولایت کا ایک مقام ہے بڑے قاف اور طا کے ساتھ. تو کہا میں نے کتابیں نہیں دیکھی, میں نے کتبوں کو دیکھا ہے, اکتاب کو دیکھا ہے. اور پھر فرماتے تھے کہ میں نے حجی امداد اللہ صاحب کو دیکھا ہے، حضرت گنگوہی کو دیکھا ہے، اور حضرت مولانا یعقوب نانوتوی کو دیکھا ہے رحمت اللہ علیہ. عید کا دن ہے اور جوان بیٹا بیمار ہو گیا، اور موت اور حیات کی کشمکش عید کے دن، باپ جوان بیٹا سرحانے کھڑے ہیں اور گھڑی کی طرف نظر ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ کسی وقت بھی یہ جا سکتا ہے. عید کی نماز کا وقت ہو گیا، صبر کا عالم دیکھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اب پتا ہے کہ کسی وقت بھی روح پرواز کر سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میں عید کی نماز کے لیے چلا جاؤں اور واپس آؤں تو بیٹا رخصت ہو چکا ہو، مگر نظر بالکل گھڑی پر ہے کہ فلاں وقت پر نماز شروع ہوگی عید کی، اور عید کی نماز پڑھنا واجب ہے. جب نماز کا وقت ہو گیا تو بیٹے کو پیار کیا، بیٹے کو پیار کیا، اور یہ نہیں کہ سخت دل تھے دونوں حضرات اور بیٹوں سے محبت نہیں تھی، نہیں بہت محبت تھی. بیٹے کو پیار کیا اور پیار کر کے کہا کہ بیٹے بس اب ہم تو چلے، اب تو ملاقات قیامت کے دن ہی ہوگی، بیٹا اب تو ہم چلے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب تو ملاقات قیامت کے دن ہی ہوگی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے بیٹے کے فراق پر، مگر صبر کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالی کے حکم کو نہیں توڑا، چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے اور بیٹے کا انتقال ہو گیا. اصل چیز جو ہے وہ تعلق مع اللہ ہے، اللہ کا جتنا تعلق زیادہ ہوگا اتنی ہی مصیبت پر صبر کرنا آسان ہوگا، اور پھر جو ہے وہ طرح طرح سے سوچے گا، اس تعلق کی وجہ سے طرح طرح سے سوچے گا. یہ تعلق جو ہے اسے ہمت دے گا، یہ تعلق. تو اصل چیز تو یہ ہے اللہ تعالی شانہ کا تعلق. محدث ابو قلابہ رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، پیروں سے معذور اور ہاتھوں سے معذور، لولے اور لنگڑے، یعنی بالکل دونوں پیروں سے معذور چل نہیں سکتے، دونوں ہاتھوں سے معذور کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے، اور دونوں آنکھوں سے معذور دیکھ نہیں سکتے، مگر تھے بہت بڑے محدث اور اکلوتا بیٹا. روزانہ جاتا تھا روزی کما کر لاتا تھا، روزانہ جاتا تھا روزی کما کر لاتا تھا. ایک دن واپس آیا نہیں، تو جس خیمے میں، جس جھونپڑے میں، جس گھر میں ان کا قیام تھا، وہ پکارنے لگے کہ ہے کوئی یہاں سے گزرنے والا ذرا. تو ایک صاحب گئے، کہا کہ جی فرمائیں. تو کہا کہ بیٹا میرا گیا ہوا ہے، آج واپس نہیں آیا، اس وقت تک میں تو اسے آ جانا چاہیے، ذرا دیکھو کہاں ہے کیا ہے. یہ صاحب گئے تو دیکھا کہ ان کے بیٹے کو کسی درندے نے چیر پھاڑ کر رکھ دیا ہے. ان کے دل پر اتنا صدمہ ہوا کہ باپ لولا لنگڑا اندھا، اور یہی ایک دیکھ بھال کا ذریعہ معاش یہی اگر چلا جائے تو وہ باپ جو ہے وہ سوچ میں پڑ جائے کہ اب میرا کون کرے گا. تو وہ بے صبری کا شکار ہو گیا، وہ دیکھنے والا شخص، اس لیے کہ وہ سرکمسٹانسز اور حالت کو جانتا تھا، اور دل میں وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں یہ خبر کیسے جا کر کے دوں، خبر کیسے دوں، دل ہی پھٹ جائے گا اس بوڑھے کا. تو مگر بالآخر کہنا تو تھا ہی، آئے کہنے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اطلاع کی ابو قلابہ کو تو میں نے ان کو صبر کا پہاڑ پایا، بالکل صابر، صبر کر گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے تعلق تھا، تو دل نے، دماغ نے، عقل نے یہ کہا ہوگا کہ اصل دیکھ بھال کرنے والا تو اللہ ہے، سبب کے درجے میں بیٹا تھا، اب اللہ تعالیٰ تمہاری دیکھ بھال کسی اور سبب سے کرے گا، وہی پیدا کرے گا سبب. حضرت عروہ ابن الزبیر رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے تابعی، ایک ہی دن دو مصیبتیں آئی، ایک تو ان کا پاؤں کاٹنا پڑا اور اسی دن ان کے ایک جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو رات کو گھر والے نگرانی کر رہے تھے، تو ایک صاحب جب دیکھنے کے لیے گئے تو ان کو آواز آئی کہ عروہ ابن الزبیر کچھ بول رہے ہیں. تو تنہائی میں آدمی اپنا دکھ روتا ہے، اپنا دکھ بولتا بھی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ذرا دیکھو کہ کتنا دکھ ہوا ہے تاکہ ہم اس طرح تسلی دے سکیں، اندازہ لگا سکیں. تو غور سے سنا تو انہوں نے سنا کہ عروہ ابن الزبیر اللہ سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ تُو نے مجھے چار بیٹے دیے تھے، اس میں سے تُو نے صرف ایک لیے اور تین میرے پاس رہنے دی. تعلق اللہ سے ہے، تُو نے چار بیٹے دیے تھے اس میں سے ایک لیا اور تین رہنے دیے، اور اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ میرے کام کاج کے لیے تُو نے مجھے چار بڑے بڑے اعضا دیے تھے، دو پیر اور دو ہاتھ، اس میں سے تُو نے صرف ایک لے لیا اور تین میرے پاس رہنے دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے، اللہ ہمیں مصائب سے محفوظ رکھے، اور اگر مصیبتیں آئے تو اللہ ہمیں بھی ایسا صبر دے، ایسا تعلق ہمیں اللہ تعالی اپنی ذات سے نصیب فرما دے. تو اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے. اور یہ عروہ ابن الزبیر رحمہ اللہ تعالی کی بات پر سے میں یہ عرض کروں کہ واقعی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ آنکھیں تو آپ نے لے لی مگر کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہیں، اتنی ساری چیزیں ہیں. اگر باپ کا انتقال ہو جائے، ہماری عمر 50 سال، باپ کا انتقال ہو جائے، ایسا سوچنا چاہیے کہ اللہ 50 سال تک آپ نے باپ کی نعمت سے ہمیں نوازا، یہ اللہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں، باپ جا چکا ہوتا ہے. لقمان حکیم کسی کے یہاں نوکر تھے یا کسی کے غلام تھے، اس کو بہت محبت تھی لقمان سے، تو وہ کوئی چیز آتی تھی تو اپنے ہاتھ سے کھلاتا تھا، یعنی آقا غلام تھا اور غلام آقا. ایک مرتبہ خربوزہ آیا، اس نے خربوزے کو کاٹا اور کاٹ کر لقمان کو بلایا اور اپنے ہاتھ سے یوں کھلاتا رہا اور سارا خربوزہ کھلا دیا لقمان حکیم کو. اخیر میں ایک آدھ سلائس رہ گئی تو اس نے سوچا چلو ہم بھی تھوڑا چکھ لیتے ہیں، تو اس نے جیسے ہی منہ میں ڈالا تو تھوک ڈالا، اتنا کڑوا، اتنا کڑوا. تو حضرت لقمان سے کہا کہ لقمان اتنا کڑوا خربوزہ اور تم پورا کا پورا کھا گئے، کہہ دیتے مجھے. تو کہا کہ جن ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھی چیز ملا کرتی تھی، اگر آج ایک دن کڑوی مل گئی تو اس میں کیا حرج ہے، اللہ کی طرف سے اتنی ساری میٹھی چیزیں ہر لمحے ہماری نافرمانیوں کے باوجود ملتی رہے، تو اگر ایک آدھ کڑوی مل جائے تو کیا حرج، اور وہ کڑوی بھی میٹھی، کڑوی بھی ظاہر میں کڑوی مگر اندر سے میٹھی، اس لیے کہ وہ قرب کا ذریعہ بنتا ہے، گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ بنتا ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ کی معیت کا ذریعہ بنتا ہے، تقوی کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے، صفت احسان کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے، بے حساب اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے، امت کی ہدایت کی امامت کے ملنے کا ذریعہ بنتا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو. یہاں ہم ہر ہفتے جمع ہوتے ہیں اسی لیے کہ ہم تزکیہ کی فکر کریں، اصلاح کی فکر کریں، ہمارا دل کیسے درست ہو جائے، ہماری پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق کیسے ہو جائے. اس کے لیے جو کچھ یہاں بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتلایا جاتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. تو تعلق مع اللہ. اور دوسری چیز جس سے فائدہ ہوتا ہے اور صبر آتا ہے، اس کی کئی مثالیں گفتگو میں آ گئی ہیں، وہ یہ ہے کہ آدمی سوچے کہ یہ جو تکلیف آئی اس پر ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. اگر اس پر غور کریں گے کہ کیا کھویا اور کیا پایا، تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ پایا زیادہ ہے، کھویا کم ہے.
پایا زیادہ ہے کھویا کم ہے. چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا, چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی عورت کے تین بچے بلوغ پر پہنچنے سے پہلے انتقال کر جائے, عورتوں میں خطبہ دیا کہ تم میں سے جس کسی عورت کے تین بچے بلوغ تک پہنچنے سے پہلے انتقال کر جائے تو یہ تین بچے قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے حفاظت کا ذریعہ بنیں گے, آڑ بن جائیں گے تینوں, جہنم میں نہیں جانے دیں گے. تو کسی عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دو انتقال کر جائے تو کہا کہ دو بھی کافی ہے, دو بھی جہنم سے آڑ بنیں گے. پر ایک کے بارے میں مجھے پورا یقین کے ساتھ مستحضر نہیں ہے, مگر غالباً کسی روایت میں ایک کے بارے میں بھی ہے. تو ایک کے بارے میں نہیں, کم سے کم دو, دو پر رہو چونکہ وہ یقینی ہے. اب ایک عورت ہے, دو بچے چلے گئے, کھویا گیا دو بچے, کیا کھویا دو بچے, اور یہ دو بچے پتہ نہیں بڑے ہو کر کیا کرتے, ہو سکتا ہے نیند حرام کرتے, ہو سکتا ہے ذلیل کرتے, ہو سکتا ہے دکھ پہنچاتے. دو بچے چلے گئے, کھویا دو بچے, اور وہ کھویا بھی کتنی مدت تک, اس وقت تک جب تک کہ یہ عورت آخرت میں نہ چلی جائے, تو تھوڑے سالوں تک دو بچے کھوئے اور ملا گیا جنت, جہنم سے حفاظت. کھویا کیا پایا کیا, کھویا گیا پایا کیا, کسی کا انتقال ہو گیا, غم ہوتا ہے, ماں کا انتقال ہو گیا, باپ کا انتقال ہو گیا, بہن کا انتقال ہو گیا, شوہر کا انتقال ہو گیا, کھویا کس کو, شوہر کو, شوہر کو کھویا. اس پر ہم نے صبر کیا, صبر کیا تو ہمیں کیا ملا, ہمیں اللہ ملا. تو شوہر کو کھویا اور پایا اللہ کو, اور شوہر چلا گیا تو اس نے ہمیں کھویا, بیوی کو کھویا, مگر وہ کہاں چلا گیا, اللہ کے واسطے. بیوی کو کھویا اور اللہ ملا, اس نے شوہر کو کھویا اور اللہ ملا. کھویا کیا اور پایا کیا, کھویا گیا اور پایا گیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص کی دو آنکھیں چلی جاتی ہیں, اللہ دو آنکھوں کو لے لیتے ہیں, اور بالعموم یہ بڑھاپے میں ہوتا ہے, دو آنکھیں چلی گئی, نابینا ہو گیا, اور اس پہ اس نے صبر کیا, صبر کیا تو اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں حدیث شریف میں, حدیث قدسی میں, من تلئی تو بے حبیب بتائی ہے فصبر اوستہ بہما الجنہ. تو کہتے ہیں کہ میں پوری جنت دے دیتا ہوں اس کے بدلے. کھویا کیا بھائی آنکھیں اور ملا کیا جنت. کیا کھویا کیا پایا, کیا کھویا کیا, بیمار پڑ گئے بیمار. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بیمار کی جب کوئی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو دین کو جاتا ہے تو مغرب کی اذان تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں, اور اگر مغرب کے بعد جاتا ہے تو صبح صادق تک 70,000 فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. تو خبر لینے والے پر اتنی ساری رحمتیں اترتی ہیں تو اس بیمار پر کتنی رحمتیں اترتی ہوں گی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی شانہ ایک بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ میں بیمار ہو گیا تھا اور تو میری خبر لینے کے لیے نہیں آیا تھا. تو بندہ کہے گا کہ آپ اور بیمار, آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. کہا کہ نہیں, میرا فنا بندہ بیمار تھا تیری بستی میں, اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. اللہ کا قرب اتنا نصیب ہو جاتا ہے. تو بیمار آدمی بیمار ہوا, کیا گیا بھائی, بخار کی وجہ سے ذرا سکون گیا, راحت گئی, تھوڑی نیند ادھر ادھر ہو گئی, کھانا پینا یہ گیا, پر پایا گیا رحمتیں پائی, برکتیں پائی, مغفرتیں پائی, اللہ کا قرب پایا. تو مصیبتیں دنیا میں آئیں گی, ہر شخص پر آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, بیماریاں آتی ہیں, ان پر صبر کرنا چاہیے, اور صبر کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے. اور صبر کے دو طریقے ہیں, ایک طریقہ جو بہت ہی سیدھا سادہ اور اصل ہے وہ یہ ہے کہ تقوی حاصل کرے, اللہ کا تعلق پیدا کرے, تو خود بخود جو ہے وہ اللہ تعالی شانہ کی ہر مرضی پہ راضی رہتا ہے, وہ ہر مرضی پہ راضی, بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے تو وہ اس پہ راضی رہتا ہے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ خیریت ہے, تو کہا کہ بھائی ہمیں کیا فکر, ہمیں کیا, ہماری مرضی ہی سے تو پوری کائنات چل رہی ہے. کہا کہ آپ کی مرضی سے پوری کائنات چل رہی ہے, آپ بزرگ ہو کر کے ایسی بات کرتے ہیں شرک والی. تو کہا کہ ہاں یہ تو بالکل سیدھی سی بات ہے, میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع کر لی, تو اللہ کی جو مرضی ہے وہی میری مرضی, تو اللہ کی مرضی سے سب کچھ چل رہا ہے اور میری مرضی بھی وہی ہے, تو میری مرضی ہی سے سب کچھ چل رہا ہے. تو دیکھو ہر چیز پر راضی, ہر چیز پر راضی ہے ایسے لوگ. ایک بستی کے اندر سیلاب آیا اور بارش بہت ہوئی اور اب سیلاب کی شکل اختیار کر رہی تھی, تو وہ ندی کا پانی وہ آ رہا تھا ادھر بستی کی طرف. تو لوگوں نے کہا کہ اب تو خطرے میں ہے بستی, تو ہمارے شہر کے جو بزرگ ہیں ان کو لے جانا چاہیے اور دعا کرانی چاہیے. تو پہلے تو انہوں نے بہت تواضع سے کام لیا, اس لیے کہ ایسے لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ میں تو بہت گنہگار ہوں اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے میری وجہ سے ہی ہو رہا ہے اور تم مجھے لے جا رہے ہو. مگر بہت اصرار کیا, بہت اصرار کیا, تو یہ ہاتھ میں پھاوڑا لے کر کے گئے. اور پھاوڑا لے کر کے گئے اور وہ جو پانی بستی کی طرف آ رہا تھا وہاں انہوں نے کھودنا شروع کیا تاکہ پانی ادھر آئے. تو کہا کہ بھائی آپ کو تو ہم اس کو روکنے کے لیے دعا کرنے کے لیے لے آئے اور آپ پھاوڑے سے کھود رہے ہیں. کہتے کہ میں تو اللہ جو کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہوں, اللہ پانی ادھر لا رہا ہے تو میں تو اللہ کے ساتھ چلتا ہوں, میں اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں چلتا. دیکھو یہ تقویٰ جب آ جاتا ہے زندگی میں. اور دوسرا کہ کیا کھویا کیا پایا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, اب نفل نماز تھی اور ایک کھونٹے کے ساتھ گھوڑا باندھا ہوا تھا. گھوڑا باندھا ہوا تھا تو ایک چور آیا, اس نے دیکھا کہ یہ نماز میں ہے تو اب ہم گھوڑا لے کر کے چلیں. تو کچھ لوگ دور تھے, اتنے دور تھے کہ وہ آئیں اتنی دیر میں یہ چلا جاوے چوری کر کے. تو انہوں نے وہاں سے پکارنا شروع کیا کہ بھئی نماز اپنی توڑو, تمہارا گھوڑا جا رہا ہے. اور آواز ان کو آ بھی رہی تھی مگر یہ نماز میں رہے, نماز میں رہے. اور جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ گھوڑا جا چکا تھا. تو لوگوں نے ملامت کی کہ عجیب آدمی ہے آپ. اب دیکھو گھوڑا چلا گیا, اور اس زمانے میں گھوڑا چلا جائے اس کا مطلب ہے کہ جیسے آج کل 10-15-20-25 ہزار کی گاڑی چلی جائے, تو تکلیف تو ہوئی ہوگی نا ان کو. مگر صبر کیسے کیا انہوں نے اس اصول پر کہ کیا کھویا اور کیا پایا, کیا کھویا اور کیا پایا. تو انہوں نے کیا جواب میں کہا, ما کنت فیہ الذ من ذلک, کہ گھوڑا تو کھویا تو گھوڑے کی لذت چلی گئی مگر نماز کی جو لذت ہے وہ حاصل کر لی ہم نے. گھوڑے کی لذت چلی گئی, نماز کی لذت باقی ہے. گھوڑا چلا گیا, نماز کا ثواب آخرت میں چلا گیا. تو کیا کھویا کیا پایا, کیا کھویا کیا پایا. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عافیت کلی نصیب فرماوے. مصائب آئیں تو اللہ تعالی شانہ ہمیں صبر کی توفیق دے. اور بھائی تقویٰ جو ہے, تقوی کی برکت سے مصائب آتے نہیں ہیں, اور جب مصائب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تقوی کی برکت سے صبر کے راستے خود بخود سکھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. جتنے مرحومین ہیں سب کی بخشش فرماوے, جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرماوے, اور جو بیمار بہت زیادہ ہیں اور مرنے کے قریب ہیں اور ان کے مقدر میں موت لکھا جا چکا ہے, تو اللہ تعالیٰ انہیں حسن خاتمہ کی دولت سے نوازے. اور پوری دنیا میں جو بھی مصیبت زدہ ہیں, جو پریشان حال ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحیم. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, وجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, وجعلنا هداة مهتدين. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا مرضا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ورشدا. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.